أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله آپ میں سے جو دوست احباب جانتے ہیں ان کے لیے پہلے سے معلوم ہے جو نہیں جانتے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دو درس کا ایک سلسلہ ہوگا اس کا پہلا درس آج منتقل کیا جائے گا آج ادا کیا جائے گا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اس درس کا دوسرا سلسلہ دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا یہ جو دو دروس ہوں گے اس کے لیے جو مجموعی عنوان ذہن میں سوچا ہے وہ ایک سوال کا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ایسا سوال کہ جو معمولاً گفتگو کے دوران کیا جاتا رہتا ہے دوست احباب پوچھتے بھی رہتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی ظاہر ہے جب سے ہم طلبہ ہیں طالب علم ہیں ہمارے ذہن کے اندر بھی رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ معنویت کیا ہے جس کی طرف مختلف روایات کے اندر مختلف علماء کی گفتگو کے اندر اشارہ ہوتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی طلب اس کے لیے ہوا کرتی ہے معنویت نہیں معلوم مجھے کیا کرنا چاہیے ہاں جتنا تو زور سے بول چکے ہیں ہاں اب بہتر لیکن میں اسے پکڑ نہیں سکوں گا اس میں کیا وہ مائک استعمال نہیں کر سکتے ہم لوگ ہاں اچھا ٹھیک ہے کہنے جتنی دیر آ رہے ہیں اتنی دیر پکڑ کے بات کر اتنی دیر تک تو صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے درود بھیجے گا محمد وآل محمد کا عرض ہوا کہ معمولاً گفتگو کے دوران بھی لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے ہیں اور ہم سے بھی سوال کرتے ہیں اور ہمارے ذہن کے اندر بھی یہ سوال بہت عرصے رہتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ معنویت کسے کہتے ہیں یقیناً آپ نے اپنی گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جملہ سنا ہوگا کہ وہ شخص بہت اہل معنویت ہے یا مثال کے طور پر اس کام میں معنویت بہت زیادہ ہے ان تمام کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا اسی معنویت کو ہم لوگ اردو میں کبھی کبھی روحانیت بھی کہتے ہیں البتہ پاکستان میں یا شیعہ برصغیر کے اندر روحانیت کے اور بھی بہت سارے معنی لیے جاتے ہیں لیکن بہرحال ایک معنی میں روحانیت بھی کہتے ہیں مثال کے طور پر بہت معنوی فضا تھی یا بہت روحانی فضا تھی ان تمام چیزوں کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا بہت یہاں پر بیان ہو جائے تھوڑا بہت ابتدائی الف بے کے طور پر یہاں پہ کچھ چیزیں اس میں سے بیان کر دی جائیں اجمالی طور پر ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا صرف وہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معتقد ہونے کے ناطے سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا حتیٰ ظاہری طور پر جو نظر آ رہی ہے اس میں سے حتیٰ ظاہر میں سے بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے پھر ظاہر کے علاوہ باطن بھی اور بہت کچھ ہے ظاہر میں سے جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ مثال کے طور پر یہ فضا ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے ہم لوگ اگر آج سے مثال کے طور پر 400 سال پہلے ہوتے اور ہم سے کوئی یہ کہتا کہ یہ جو فضا ہے اس کے اندر گیس ہے تو شاید ہم نہ مانتے کم سے کہتا آکسیجن ہے اس کے اندر یا مثال کے طور پر کچھ پرسنٹیج نائٹروجن کی ہے تو شاید ہم نہ مانتے لیکن اب دنیا میں کون ہے جو اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا سب نے مان لیا کہ ہاں یہ جو کچھ ظاہراً خالی ہے یہ اتنا خالی بھی نہیں ہے یہ بہت کچھ اس کے اندر ہے ایک اور مرحلہ یہ ہے کہ جس کو ہم ظاہراً بھرا ہوا سمجھ رہے ہیں وہ اتنا بھرا ہوا بھی نہیں ہے اس میں بھی بہت کچھ خالی ہے تو عجیب تضاد ہو گیا اس وقت دنیا کے اندر سائنس نے اس تضاد کو حل کیا ہوا ہے یعنی مثال کے طور پر یہاں سے لے کے چھت تک ظاہر میں خالی ہے اور سائنس نے کہا ہے کہ اس میں کچھ بھرا ہوا ہے مثال کے طور پر گیسز اور یہ لکڑی جس کو ہم دیکھ کے کہہ رہے ہیں ظاہر میں بھری ہوئی ہے سائنس نے ثابت کیا کہ اتنی بھری بھی نہیں ہے یہ خالی ہی خالی ہے بہت کم اس میں سے بھرا ہوا ہے تو کچھ سائنس نے مدد دی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ جو ظاہر ہے وہ حقیقت شاید نہ ہو کچھ اور حقیقت ہو کچھ ہمارے ہمارے عقائد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر میں ہے، اس کے پیچھے باطن میں بھی بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ہم لوگ کے یہاں شاعری وغیرہ کے اندر میں ایسی چیزیں بہت کہی جاتی ہیں، مثلا کسی پڑھنے والے کے سامنے لوگ کم بیٹھے ہیں تو کہتا ہے میں فرشتوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے لوگوں کے علاوہ فرشتے بہت بیٹھے ہیں یہاں پر۔ اچھا، یہ ہم سب لوگ معتقد بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم شاید اپنی زندگی کے اندر کبھی اس بات کا عملاً انکار کرتے ہوں، لیکن معتقد ضرور ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یا آپ یا کوئی اور تنہائی میں کہیں موجود ہے تو کیا واقعاً احساس کرتا ہے کہ میرے علاوہ کچھ فرشتے بھی ہیں یہاں پر؟ اب شاید نہیں احساس کرتے، لیکن اگر کوئی پوچھے عقیدے میں کہ ہیں یا نہیں ہیں تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ ہیں۔ تو یہ جو بھی کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں، معنویت یا روحانیت، یہ اس بات کے اعتراف کے ساتھ ہے کہ جو کچھ ظاہر میں ہے اس کے علاوہ کچھ باطن میں بھی ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جو ظاہر میں ہے وہ زیادہ اصلی ہے یا وہ جو باطن میں ہے وہ زیادہ اصلی ہے؟ اصلی کون سا ہے، وہ جو نظر آ رہا ہے یا وہ جو چھپا ہوا ہے؟ تو شاید عقیدے میں ابھی ظاہری طور پر ہم کہیں وہ جو نظر آ رہا ہے وہ اصلی ہے۔ ظاہر مجھ سے اگر کوئی یہ کہے کہ یا مجھ سے اور آپ سے کوئی یہ کہے کہ تم کون ہو، تو ہم شاید سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں میں یہ ہوں۔ ارے واقعا میں یہی ہوں؟ یعنی مثال کے طور پر جب موت واقع ہو جائے گی اور میں قبر کے اندر لٹا دیا جاؤں گا تو کیا میں وہی ہوں گا جو قبر میں لٹا ہوا ہے، یا میں کہیں اور ہوں گا؟ اب لگا لیں، درود بھیجے گا محمد والے ہوں گے۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عرض ہوا کہ جب کسی کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور بظاہر وہ مر گیا ہے، مرنے کے بعد جب اس سے پوچھا جائے تم کون ہو، تو وہ کس کو کہے گا کہ میں کون ہوں؟ کیا وہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، یا این ممکن ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں؟ مثلاً ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ شیخ بھائی کے والد، شیخ بھائی معتبر علماء میں سے تھے، بلکہ خود شیخ بھائی معتبر علماء سے تھے، اصفہان کے رہنے والے تھے، ان کے کچھ فن تعمیر کے نمونے اصفہان میں گزشتہ صدی تک موجود تھے، ابھی بھی کچھ چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے فن تعمیر کا ایک نمونہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا حمام بنایا تھا جہاں پر سینکڑوں لوگوں کے نہانے کا بندوبست تھا، اور وہ سب کے سب نہانے کے لیے جو پانی استعمال کرتے تھے، چونکہ ایران میں بہت سخت سردی ہوتی ہے، سردی کے زمانے میں مائنس میں ٹیمپریچر جاتا ہے، تو وہ جو ہزاروں لوگ نہانے کے لیے پانی استعمال کرتے تھے وہ سب کا سب ایک موم بتی پہ گرم ہو رہا تھا، ایک موم بتی پہ گرم ہو رہا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش یہ ٹرک ہمیں پتہ چل جاتی تو ہمارا گیس اور بجلی کا خرچہ بچ جاتا۔ گزشتہ لوگوں کے پاس ایسی ٹیکنیکس موجود تھیں جو ہم لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں۔ پھر انگریزوں کا جب دور آیا تو انہوں نے اصفہان کے اندر اس حمام کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ بھئی یہ ایک موم بتی کے اوپر بلاخر یہ کیسے گرم ہو رہا ہے، اتنا ڈھیر سارا پانی، ہزاروں لیٹر پانی گرم ہوئے چلا جا رہا ہے، لوگ نہا رہے ہیں اور پھر بھی گرم ہو رہا ہے۔ تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر پتھر کون سا استعمال ہوا ہے، وہ ساری سرفیس توڑ دی جس سے ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ توڑنے کے بعد اندر گچ اور چونے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور پھر دوبارہ لگا بھی نہیں سکے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے آثار ہیں جس کو دیکھنے کی خاطر انہوں نے کھودا، اور کھودنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ نہ کر سکے۔ شیخ بھائی مشہور تھے ارواح کو بلانے میں، ارواح کو بلانے میں بھی ان کی مہارت تھی۔ شاید یہ کام شرعاً اتنا اچھا نہ ہو کسی کو بلا وجہ میں بلانا، لیکن شاید شیخ بھائی کچھ سکھانا چاہتے ہوں گے۔ باہر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگوں نے بتایا اس قبر کا کچھ نہیں معلوم، کون ہے، ابھی کا نہیں ہے، بہت پہلے کا ہے، سینکڑوں سال ہوگا اس کو دفن ہوئے ہوئے۔ شیخ بھائی نے اس کی روح کو حاضر کیا اور اس سے کچھ چیزیں پوچھی، اس نے کچھ چیزیں بتائیں، بتایا کہ جب میں مرنے لگا تو کیا ہوا۔ یہ واقعہ تھوڑا سا دلچسپ ہے، جب میں یہ چند شروع کا عرض کر دیتا ہوں، بعد میں مس کر دیں گے اس کو۔ ہم کہنے لگا کہ اس روح حاضر ہو گئی اور اس نے کھڑے ہو کر بتایا کہ میں یہیں پر اسی علاقے کے اندر رہنے والا تھا، ایک دن میں بہت شدید تکلیف میں تھا، سخت تکلیف کے عالم میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، کوئی میرے پاس نہیں ہے، تکلیف سے میں کراہ رہا تھا اور میں خدا نے متعال کو پکار رہا تھا کہ خدایا میری مدد کر دے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے اسے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا کہ تم اس باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں تکلیف کہاں ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ میں تو سارے بدن میں تکلیف ہو رہی ہے۔ کہنے لگا سر میں تکلیف ہے۔ کہنے کا ہاں ہے. تو وہ آنے والے نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, اس نے جیسے سر پہ ہاتھ رکھا اس کو لگا جیسے سر کا درد ختم ہو گیا. کہنے لگا ماشاءاللہ تمہارا ہاتھ تو بڑا مسیحائی ہے, تم نے سر پہ میرے ہاتھ رکھا ہے میرے سر کا درد ختم ہو گیا. کہنے لگا اور کہاں درد ہے؟ کہنے لگا میرے سینہ بھی جکڑا ہوا ہے, کھانسی ہوتی ہے تو میرا پورا وجود ہلتا ہے. اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا, دیکھا سینہ بھی فارغ ہو گیا. آہستہ آہستہ وہ پورے جسم کے اوپر ہاتھ رکھتا چلا گیا, تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا سارے جسم کا درد ختم ہو گیا. یہ جانے لگا, یہ جو آئے تھے وہ جانے لگے تو یہ پیچھے پیچھے بھاگ کے گئے. کہنے لگے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہے. کہنے لگا نہیں میں تو نہیں جاؤں, میں تو یہیں پہ رہنے کے لیے ہوں. کہنے لگا نہیں اب تم یہاں نہیں رہو گے. اب جو مڑ کے دیکھا تو وہ خود کہیں اور پڑے ہوئے تھے. اب ہمیں یہاں پہ ایک سوال کرنا, اس میں سے اصل کون سا ہے, وہ جو پڑا ہوا ہے یا وہ جو ساتھ جا رہا ہے؟ جب تک زندہ ہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ جب تک ہم زندہ میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ جب تک زندہ ہیں ہم کہتے رہتے ہیں میں یہ ہوں. کوئی کہتا ہے میں وہ اندر والا روح ہوں؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیے جیسے ہی میں نے آپ کو موت کے بعد کا واقعہ بتایا, آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اصل وہ ہے جو ساتھ جا رہا ہے, یہ اصلی نہیں ہے. اور اگر یہ آدمی کہتا کہ میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں تو یہ ممکن بھی نہیں تھا, کیونکہ اس نے کچھ ہی عرصے کے اندر بدبو سے سڑ جانا تھا, معاملہ ختم ہو جانا تھا, اصل وہ نہیں تھا. لیکن جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں کیا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اصل میں کون ہیں؟ جو یہی وہ معنویت اور روحانیت کی بنیاد ہے. معنویت اور روحانیت کی پہلی بنیاد اس حقیقت کو درک کرنا ہے کہ میں بدن نہیں ہوں, میں کچھ اور ہوں. اگر کوئی اس حقیقت کو پا لے اور اس پر یقین کر لے, یہ پہلی اینٹ معنویت کی رکھ دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب تک کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا اپنے دل کے اندر, اپنے ذہن اور دماغ کے اندر کہ میں یہ نہیں ہوں جو بدن ہے, میں وہ ہوں جو کہیں اور ہے, اس وقت تک وہ اس کو خوبصورت نہیں بنائے گا, اس کو خوبصورت بناتا رہے گا. اس کی بیماریوں کا خیال کرے گا, اس کی بیماریوں کا کوئی خیال نہیں کرے گا. اس کو کھلائے پلائے گا اور اس کی بھوک اور پیاس کا کوئی خیال نہیں کرے گا. سب کچھ دیکھے گا اس کے لیے اچھا کیا ہے, اور کبھی نہیں سوچے گا کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے. بس ہم سب کے سامنے پہلا مرحلہ جو آئے گا معنویت کے اندر, اب ہم اس کی ٹرمنالوجی استعمال کر سکتے ہیں اتنی گفتگو کے بعد, پہلا مرحلہ معرفت نفس ہے. اور معرفت نفس میں پہلا مرحلہ قبول نفس ہے, اس کو قبول کرنا کہ نفس ہے, اس کے وجود کا اعتراف کرنا. اب آپ تصور فرمائیے, وہ جو ہم کہتے ہیں دنیا میں مگن نہیں ہونا چاہیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ چند جملے اس عنوان سے دیکھ لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دنیا کے عنوان سے ہم دو جملے استعمال کر سکتے ہیں, ایک دنیا میں رہنا, ایک دنیا میں غرق ہونا. دنیا میں رہنا, دنیا میں غرق ہونا. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یہ دنیا میں رہتا ہے, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہے. ان دونوں میں جو فرق ہے وہ دنیا کی مقدار سے نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اگر آپ کو کوئی بتائے ایک آدمی کے پاس ایک کاروبار ہے اور اس کاروبار کے ذریعے یہ روزانہ مثال کے طور پر 10 کروڑ روپے کما لیتا ہے, روزانہ 1 کروڑ روپے کما لیتا ہے, آپ اسے دنیا پرست کہیں گے؟ دنیا والا تو کہیں گے ضرور, یہ دنیا والا ہے. کیوں؟ روزانہ 1 کروڑ روپے کما رہا ہے, اب اس سے زیادہ بڑھ کے دنیا والا کون ہوگا؟ لیکن یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. یہ دنیا میں رہ رہا ہے, اس کے اطراف میں دنیا بہت زیادہ ہے, اس کی دنیا میں روزانہ 1 کروڑ روپے کا اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ دنیا پرست بھی ہے. دنیا میں رہ رہا ہے, دنیا کی مقدار زیادہ ہے اس کے اطراف میں, لیکن کیا یہ دنیا والا ہے؟ نہیں, ثابت نہیں ہو رہا. ممکن ہے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ دنیا والا نہ ہو, یہ آخرت والا ہو. کب کیسے شناخت کریں کہ یہ دنیا والا ہے یا آخرت والا؟ اچھا, اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے, برخلاف بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ ایک آدمی انتہائی قسم پرسی کے عالم میں رہ رہا ہے, 2 وقت روٹی مشکل سے کھاتا ہے, لیکن یہ دنیا والا ہو یا آخرت والا پھر بھی نہ ہو. این ممکن ہے یہ دنیا والا ہو اور یہ آخرت والا نہ ہو. جبکہ ہم لوگوں کی شناخت کیا ہے, ہماری پہچان یہ ہے کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہے وہ دنیا والا ہے, اور جس کے پاس دنیا نہیں ہے وہ آخرت والا ہے. یہ شناخت غلط ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی مقدار سے طے نہیں ہوگا کہ کون دنیا والا ہے اور کون آخرت والا ہے. ہمارے پاس دونوں طرف کی بہت بڑی مثالیں موجود ہیں. مثال خود امیر المومنین کی ذات میں دونوں مثالیں موجود ہیں. تحمل کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. ایک امیر المومنین کی وہ زندگی ہے جو غزب خلافت سے پہلے ہے. غزب خلافت سے پہلے امیر المومنین نے جنگوں اور جہادوں کے اندر غزوات کے اندر شرکت کی ہے. امیر المومنین کی معاشی سرگرمی بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. جب بھی جنگ ہوتی تھی امیر المومنین تشریف لے جایا کرتے تھے, غزوات ہوتے تھے تشریف لے جایا کرتے تھے, بہت کم کوئی معاشی سرگرمی کی ہے. پیسہ کمانے کے سادہ لفظوں کے اندر پیسہ کمانے کے لیے بہت کم وقت لگایا اس زمانے کے اندر. مدینے میں ہوتے ہی نہیں تھے. بہت کم کوئی کھیتی باڑی کی ہے. لہٰذا یہ جتنی روایتیں ہمارے پاس ہیں کہ امیر المومنین کسی کی زمین پر کام کرتے تھے, یہ سب اس زمانے کے بارے میں ہے. اس زمانے اپنی زمین تھی نہیں ان کے پاس, کسی اور کی زمین پہ کام کرتے تھے, کام کاج کرتے تھے, کچھ پیسہ حاصل ہوتا تھا اس سے زندگی گزرتی تھی, باقی کچھ مال غنیمت ہوتا تھا وہ تقسیم ہوتا تھا, تو ان کے نصیب میں جو کچھ آتا تھا اس سے زندگی گزرتی تھی. اپنی زمین اس سے نہیں بسا پاتے تھے کہ ہر وقت غزبے میں جانے کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا, جنگوں میں جانے کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا, تو اس میں کوئی موقع ہی نہیں تھا. جب غزب خلافت ہو گئی اور خلفائے نے امیر المومنین کو ایک دم معاشرے کے اندر منزوی اور گوشہ نشین کرنے کی کوشش کی, اس موقع پر امیر المومنین کے پاس وقت میں اثر ہوا کہ وہ کچھ اور چیزوں کو دیکھیں. اس موقع پر اب یہاں سے واقعات بننا شروع ہوئے. مثال کے طور پر ایک زمین مولا کے پاس تھی, ایسی زمین تھی بہت سخت زمین تھی, یعنی اس میں کاشتکاری اور زراعت بہت مشکل سے ہو سکتی تھی. جس علاقے میں زمین تھی ایک اور آدمی کے پاس بھی زمین تھی. ایک دفعہ مولا نے اس آدمی کو دیکھا, اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس زمین سے آ رہا ہوں. مولا نے فرمایا اپنی زمین سے خوش ہو؟ کہنے لگا میں ہماری دانش میں مثال کے طور پر میں عذاب میں پڑ گیا ہوں اس سے, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مشکل میں پڑ گیا ہوں. اس نے کہا میں تو اس سے سختی میں پڑ گیا ہوں. مولا نے فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا یہاں ہوا اتنی چلتی ہے کچھ اگنے کا امکان ہی نہیں ہے. مولا نے فرمایا تمہاری زمین کتنے کے برابر ہے؟ کہنے لگا 30,000 درہم. مولا نے فرمایا جتنے میں خریدی اتنے میں دیتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں میں بالکل تیار ہوں. یعنی گویا جان چھوڑا اس نے کہا یہ زمین جائے. مولا وہاں اس زمین کے اوپر تشریف لے گئے, اس زمین کے اوپر کاشتکاری شروع کی, اس زمین کو آباد کرنا شروع کیا. گویا یہاں سے اور اس سے تھوڑا پہلے امیر المومنین کی معاشی سرگرمی شروع ہو گئی. اس کے بعد مفتی جعفر حسین صاحب نے نہج البلاغہ کی ترجمہ اور تشریح کے اندر ایک موقع پر امیر المومنین کی زمینوں کا حساب کیا, اور اس کے اوپر بہت ساری کتابیں وغیرہ لکھی جاتی رہتی ہیں اور جو اقتصادی نظام کو بیان کر رہی ہیں اسلام کی, اس میں بھی یہ لکھا جاتا رہتا ہے کہ کیا امیر المومنین کے پاس زمینیں کم تھیں؟ حساب کرتے نہیں, کم زمینیں نہیں تھیں. یہ جو غزب خلافت کا دور تھا جس میں امیر المومنین کو گوشہ نشین کرنے کی کوشش کی تھی, جنگوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے, معاشرے کے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے, اس زمانے میں امیر المومنین کی معاشی سرگرمی بہت زیادہ تھی, بہت زمینیں آباد تھیں. اتنی زمینوں کے ہوتے ہوئے کیا امیر المومنین مولا متقین کوئی اور تھا؟ اتنی زمینوں کے ہوتے ہوئے مولا متقین پھر بھی امیر المومنین تھے. کیوں؟ اچھا, یہ وہی امیر المومنین ہے جن کے پاس 10 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, اب بہت کچھ ہے. کیا عنوان پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں اصول سمجھنا چاہیے. صرف دنیا کا ہونا نہ ہونا ثابت نہیں کرتا کہ جس کے پاس دنیا نہیں ہے وہ اہل آخرت ہے, جس کے پاس دنیا ہے وہ اہل دنیا ہے. نہیں, یہ دیکھنا پڑتا ہے رابطہ کیسا رابطہ ہے. معنویت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے اپنے نفس کے وجود کو قبول کرنا کہ ہمارے نفس کا ایک وجود ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ جتنا بدن کے اوپر توجہ دیتے ہیں, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, نقصان دہ کیا ہے اور فائدہ مند کیا ہے, اس کا حال کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے, اپنے نفس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ مثلاً آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے, وہ آپ سے پوچھے گا بھائی آپ کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے. آپ کو اپنی میڈیکل ہسٹری پتا ہونی چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو خدا نہ کرے کوئی بڑی بیماری لگی ہے تو کب لگی ہے, اس بیماری سے آپ کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں. کبھی کچھ دن پہلے کوئی صاحب ہمارے گھر پہ تشریف لائے, وہ آپ بھی شاید جانتے ہوں گے, بلا جمع نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسی نبز پکڑ کے بتا دیا کرتے تھے پہلے کون کون سی بیماریاں لگی ہیں. تو وہ جناب انہوں نے گننا شروع کر دیا, یہ بیماری لگی ہے, یہ بیماری لگی, یہ بیماری لگی ہے. کبھی نبز کی میڈیکل ہسٹری نکالی ہے؟ وہ کیوں نہیں نکالی؟ اچھا, بدن کی میڈیکل ہسٹری کیوں نکالی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ بیماری کے اگر اثرات ہوتے ہیں اور یقیناً ہوتے ہیں تو وہ آگے نقصان پہنچائیں گے. مجھے ایک دفعہ ایک زمانے میں وہ ہوا یرقان ہوا جوائنٹس ہوا, تو جناب علی ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب یہ آپ بہت خیال کیجیے گا اس کا, کیونکہ اگر یہ ذرا سا بھی رہ گیا تو آپ کے لیور کو مشکل میں ڈال دے گا, اور 40 سال کے اوپر جانے کے بعد آپ کو اپنے لیور میں بڑی مصیبتیں دیکھنی پڑ جائیں گی. ایک بیماری لگتی ہے جسم کا ایک عضو تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, میڈیکل ہسٹری درکار ہے اور ایکسپرٹ ڈاکٹر چاہیے تاکہ اس بیماری کو جڑوں سے نکالے اور اس کو بعد میں زندگی میں مشکل میں مبتلا ہونے سے بچا لے. نفس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں ہے, اس کا کوئی کیور نہیں ہے جو پچھلے امراض کو اصلاح کرے. بس پہلا مرحلہ ہمارے اور آپ کا نفس کے وجود کو قبول کرنا ہے کہ ہے. دوسرا مرحلہ نفس کی اچھائی اور برائی کو پہچاننا ہے, نفس کے آرام اور تھکاوٹ کا خیال کرنا ہے, نفس کی بیماری اور صحت کو دیکھنا ہے, اس کی دوا اور اس کے زہر کو پہچان لینا ہے. مثال کے طور پر آپ خود سوچ سکتے ہیں, آپ نے فرش کیوں, یہ فرش کیوں بچھایا ہے؟ آپ ظاہر ہے اس کے نیچے سیمنٹڈ فرش ہوگا, اس کے اوپر آپ نے یہ کارپیٹ بچھایا, یہ کارپیٹ اس لیے بچھایا کہ سردیوں میں آپ کو سردی نہ لگے, جب آپ بیٹھ رہے ہو تو آپ خالص سیمنٹ کے اوپر بیٹھنے کے بجائے اس کے اوپر بیٹھیں تاکہ کچھ نرمی کا احساس رہے. اتنی سی سختیاں برداشت نہیں کرنا چاہتے اپنے وجود کے لیے, جسم کے لیے. نفس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر یہاں کا ٹیمپریچر بہت ٹھنڈا ہوتا تو ہم انتظامیہ سے کہتے ہیں بھائی ٹھنڈک بہت زیادہ ہے, اس کو کچھ گرم کرو ورنہ ہم یہاں کیسے آئیں گے. اگر یہاں گرمی بہت زیادہ ہو تو ہم ان سے کہیں گے کچھ ٹھنڈک کرو بھائی تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھ سکیں. ہمارے نفس کے بارے میں کیا ہے؟ ہم اپنے جسم کو سوتے ہوئے بھی لاپرواہی کے عالم میں چھوڑ نہیں سکتے. آج کل سردی کا زمانہ ہے, آپ کے بچے اگر کبھی ایسے ہی سو جائیں تو کیا آپ انہیں سونے دیتے ہیں؟ آپ فوراً ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ لے کے سویا کرو, کچھ اوڑ کے سویا کرو. وہ کہے گا مجھے سردی نہیں لگ رہی. آپ کہیں گے نہیں تمہیں نہیں لگ رہی لیکن سردی لگ جائے گی. سوتے ہوئے بھی آپ بدن کو چھوڑ نہیں سکتے. اپنی روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا بدن سوتے ہوئے بھی مرتا نہیں ہے, آپ کی روح تو کبھی بھی نہیں مرنے والی ہے, اس نے مرنا ہی نہیں ہے اصلاً. بدن تو وہ ہے جس نے پوٹینشلی 60 سال کے بعد مرنا ہے, لیکن روح نے ابد الآباد زندہ رہنا ہے. اس کو اگر کوئی خطرناک بیماری لگ گئی 60 سال میں چھٹکارا مل جائے گا جب یہ بدن ختم ہوگا. روح کو کوئی بیماری لگے نہیں معلوم 60,000 سال چاہیے ہوں گے اس کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. یہ دوسرا مرحلہ ہے, یہ مانویت کا دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ اور میں اپنے نفس کو وجود کو پہچان لیا, پہلے اس کو وجود کو قبول کیا کہ وجود ہے. دوسرا مرحلہ اپنے وجود کو, نفس کے وجود کو پہچاننے کی کوشش کرنا, کیسا وجود ہے. میڈیکل سائنسز کیا کر رہی ہیں دنیا کے اندر؟ مثلا مجھے نہیں معلوم کوئی اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہے, دنیا کے اندر میڈیکل یونیورسٹیز کتنی ہیں؟ میرے خیال میں کم از کم 10,000 تو ہوں گی یقیناً. اور اگر کوئی یہ پوچھے دنیا میں, کہیں نہ کہیں شاید اسٹیٹسٹکس میں مل جائے کہ دنیا میں ہر سال میڈیکل سائنسز پر R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, تو میرا اپنا خیال ہے کہ کئی 100 ارب ڈالر ہر سال ہوتا ہی ہوگا. کئی 100 ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد ہم کیا پہچانتے ہیں؟ ایک ایسے بدن کو جس نے 60 سال زندہ رہنا ہے, اور اس میں بھی اس اعتراف کے ساتھ کہ ہم اس کو پہچاننے سے عاجز ہیں. اتنا پیسہ خرچ کرتے اپنی روح کو پہچاننے میں تو یہ بدن تو خود بخود ہی زندہ رہ جاتا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کے ذریعے سے مردہ بدن کو زندہ کر لیتا ہے, اپنے نفس کے ذریعے سے. اب میں اس معصومین علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا کہ ان کی ذوات مقدسہ بہت بلند ہیں, میں ان کے شاگردوں کے شاگردوں کی شاگردوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو معمولی معمولی اپنے نفس کی ترقی سے مردہ بدنوں کے اندر کچھ نہ کچھ جان ڈال دیتے ہیں. یہ سب کچھ ممکن ہے. تو ہم نے, دنیا نے تو کیا, ہم نے بھی کیا. یعنی دنیا نے سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کیے بدن کے اوپر محنت کی جس نے 60 سال میں مرنا تھا. بدقسمتی سے ہم نے بھی یہی کیا, ہم نے اپنی زندگی کے اہم ترین سال, اپنی زندگی کے اہم ترین اوقات اور اپنے فکر کی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کیا. کس کے لیے؟ بدن کے لیے, جبکہ ہمیں معلوم تھا یہ مرنا. اتنی محنت ہم کرتے روح کو پہچاننے کے لیے. اب ذرا دیکھیے المیہ کیا ہے ہمارے ساتھ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ روایت ہمارے ذہن میں رہ گئی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ.
ہر مسلمان مرد اور عورت پہ طلب علم واجب ہے. کون سا علم؟ کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، ہسٹری، بیولوجی، جغرافی، جیولوجی، یہ بھی، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ اور علوم تھے جو اس سے کہیں زیادہ اہم تھے. مثال کے طور پر آپ نے جیولوجی میں یہ پہچان لیا کہ پہاڑوں کی ساخت کیسی ہے اور زمین کی ساخت کیسی ہے اور زمین کی کمپوزیشن کیا ہے، کیا اس سے زیادہ شرافت اس میں نہیں تھی کہ ہم اپنے روح کی کمپوزیشن کو پہچان لیتے؟ اتنی ہم نے محنت کی اسٹیٹسٹکس سیکھنے میں کہ دنیا کے اندر اعداد و شمار کو جان لیں، یہ نہیں جان سکے کہ ہمارے نفس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بس ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اصلی کام دنیا میں کرنے کا تھا، اس کام کو ہم نے بھلا دیا، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے مصنوعی کام تھے، بدقسمتی سے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اور جس کا وہ سوال کرے گا اس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کر رہے. عجیب مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے، جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے اس کی فکر میں مرے جا رہے ہیں، روزانہ 10-10 گھنٹے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ رزق ہے. اس کا وعدہ خدا نے کیا تھا کہا میں رزق دوں گا. قرآن کریم میں فرماتا ہے لا نسألکم رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم تمہیں رزق دیں گے. جس کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوں گا، اس کے پیچھے تو ہم بھاگ بھاگ کے مر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے لینا ہے، اور جس کا اس نے کہا تھا کہ میں سوال کروں گا اس سے ایسے لاپرواہ ہیں جیسے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پہلی کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک اگر بچے کو ہم تعلیم دیتے ہیں تو کس بات کی دیتے ہیں؟ ایسی چیز کے بارے میں جس کا خدا نے کہا تھا میں خود ہی دوں گا. اور جب ہم اتنا زیادہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ایک اور نقصان ہوتا ہے. خدا پھر ہم سے یہ کہتا ہے جب تم خود ہی اس کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے کرنا ہے تو بسم اللہ کر کے دیکھو. لہذا ہم بھاگ بھاگ کے مرے جا رہے ہیں، اور امیر المومنین ہم سے فرما رہے ہیں رزق دو قسم کا ہے، ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ کبھی تمہیں نہیں ملے گا، مطمئن رہو. سارا پلان الٹا ہو گیا، سارا کام اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. یعنی ہم ایک ایسی تکون ہیں جس کی نوک کے اوپر پوری تکون کھڑی کر دی گئی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تکون کو اب سیدھا کر لیا جائے، اس کی بیس نیچے آ جائے اور تکون اوپر چلا جائے. جب ہم یہ کر لیں گے تب ہماری زندگی صحیح جگہ پر آئے گی. اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اپنے وجود کو پہچان لیجئے. پہلی چیز کیا ہے؟ بدن نہیں ہے، روح ہے. پھر یہ دیکھنا شروع کر دیجئے روح کے موافق کیا ہے، روح کے مخالف کیا ہے. اگر کوئی اتنا سا ایک کام کر دے جو ابھی آپ کی خدمت میں چند جملات میں عرض ہوا، یہ دیکھ لے روح کے موافق کیا ہے، روح کے مخالف کیا ہے، اتنا ہی اس کو ٹائم دے دے جتنا بدن کو دیتا ہے، یقین فرمائیے معاملہ حل ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے اس کو اور واضح کرنے کے لیے دو چار جملے اور اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا یوں سوچتے ہیں میں بدن کو جتنا ٹائم دیتا ہوں روح کو بھی اتنا ہی دوں گا، روح کو بھی اتنا ہی دوں گا. ٹھیک ہے، اب بدن کے لیے استراحت کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ 6 گھنٹے تو لگا ہی لیں. اہل کراچی سے مت پوچھے، اس کا معلوم نہیں ہوتا، اور خاص کر اگر دن اتوار کا دن ہو تو اس کا کچھ بھی بیچارے کا معلوم نہیں. البتہ میں نے یہ حساب لگایا اہل کراچی بہت کم سوتے ہیں، انصاف یہ، چونکہ رات کو بہت دیر تک سوتے ہیں، صبح کو جلدی آفیسز جانا بھی ہوتا ہے، تو یہ بہت کم سوتے ہیں. مشہور غلط ہے کہ اہل کراچی بہت زیادہ سوتے ہیں، بیچارے بہت کم سوتے ہیں اس لیے ان کی صحتیں خراب بھی ہیں، ان کے مزاج میں بھی سختی اسی وجہ سے ہے کہ بہت کم سو پاتے ہیں، استراحت صحیح نہیں کرتے، دماغ میں ٹینشن رہتا ہے، پھر صبح کو بیچارے کھانے کے علاوہ کلو کلو دھواں کھاتے ہیں، تو پھر کہاں سے بیچارے صحیح رہیں گے؟ ان کے ساتھ مشکلات بہت زیادہ ہیں. اہل کراچی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. آپ کو شاید تعجب ہوا کہ ہم اہل کراچی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے درود بھجوا رہے ہیں، یہ کیا ہوا بھائی؟ ہاں کیوں نہیں ہوا؟ میں مجھے ایک دوست نے بتایا، لاہور کے ایک دوست نے، انہوں نے بہت اچھی ایک بات کہی، کہنے لگے میری ماں بہت ہمدرد تھی، جب میں ان کو کبھی گاڑی میں لے جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا سارے راستے کچھ نہ کچھ دعا کرتی رہتی تھی. کہنے لگے میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ ماں جی یہ گاڑی میں بیٹھ کے کس کو دعا کریں؟ کہنے لگے ان کے لیے جو پیدل چل رہے ہیں اور ان کو گاڑی نہیں مل رہی ہے، جو اسٹاپ پہ کھڑے ہیں گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں یا جو پیدل چل رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں گاڑی مل گئی ہے، ہم گاڑی میں کتنی آسانی سے جا رہے ہیں، یہ بےچارے پیدل چل رہے ہیں اور دوسرے بسوں کے انتظار میں کھڑے ہیں. ہمیں ایسا ہونا چاہیے، ہمیں دوسروں کے دکھ درد کے اندر کچھ شرکت کرنی چاہیے، انسان ہے بلاخر.
ہمیں انسانوں کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو معاملہ حل ہوگا، ورنہ کیسے حل ہو جائے گا؟ بس پہلا کام کیا کریں، اپنے نفس کو پہچان لیں کہ یہ ہے. دوسرا کام کیا کریں، اس کی اچھائی برائی کو دیکھ لیں. آپ اور میں بدن کی اچھائی برائی کے ٹھیک ٹھاک ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک ٹھاک ایکسپرٹ ہیں. اتنی آسانی سے زہر نہیں کھاتا ہم سے کوئی، آپ نے دیکھا. اسی لیے زہر کھانے سے، اتفاقاً زہر کھانے سے بھی حادثات بہت کم ہیں، اتنی جلدی لوگ نہیں مرتے. لیکن ہمیں نہیں معلوم ہم مانوی کتنے زہر روزانہ کھا لیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. کیوں؟ ہماری شناخت نہیں ہے. اگر شناخت ہوتی تو ہم مانوی زہر نہ کھاتے، ہمیں دیکھنا پڑے گا. بس دوسرا مرحلہ کیا ہے، اپنے نفس کی اچھائی اور برائی کو پہچان لینا. دیکھیے اس نفس کے لیے اچھا کیا ہے. مثلا اگر آپ کمزور ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے بچوں کو لے لیجیے، ممکن آپ اپنے بارے میں لاپرواہ ہوں، آپ کا بچہ کمزور ہے، اس کا جسم نہیں بڑھ رہا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں چھوڑیں، جیسا ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، میرے بچے کے دانت خراب ہیں، جب بھی اس کے دانت دیکھتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے جا چکے ہیں، اب مزید بہتری نہیں آئے گی اس کے دانت میں. جب بھی دانت دیکھتا ہوں انتظار کرتا ہوں یہ دودھ کے دانت کب اس کے ٹوٹیں گے، تاکہ جو اس کے سڑے ہوئے دانت ہیں یہ ختم ہو، میرے دماغ پہ سے بوجھ تو اترے کسی طرح. کیوں؟ مجھے اس کی پرواہ ہے کہ اس کے دانت خراب ہیں. ہمیں اپنے بچوں کے نفس کی پرواہ ہے، ان کے نفس میں کیا کیا خراب ہے؟ نہیں ہے. یہ ہماری مشکل ہے. یقین فرمائیں، ہماری مشکل یہ نہیں کہ ہم عقل مند نہیں ہیں، ہم بہت عقل مند ہیں، صرف عقل صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہے. ہم بدن میں عقل استعمال کر رہے ہیں. خدا متعال نے بدن کو وسیلہ رکھا ہے نا کہ ہدف، ہدف اس نے روح کو رکھا، ہمیں وہاں پہ استعمال کرنا چاہیے تھا. کاش جتنا ہم اپنے بدن کے اوپر محنت کرتے ہیں، مثلا ابھی ہماری بات ہوئی 6 گھنٹے کم سے کم آرام کرتے ہیں، کوئی ہے جو 6 گھنٹے عبادت کرتا ہو ڈیلی؟ خوبصورت کام یہ کہ اگر چاہے تو 24 گھنٹے عبادت کر سکتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں آسانی سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی چاہے تو ایک ایک دن میں 50-50 سال کی عبادت کر سکتا ہے. 50 سال کی بھی کم ہے، 1-1 کروڑ سال کی عبادت کر سکتا ہے ایک ایک دن میں، ایک ایک دن میں، اگر کوئی کر جائے، کوئی خلوص سے کر جائے. مثال کے طور پر ابھی حساب کر لیتے ہیں، میں نے ٹائم نہیں دیکھا، ہمیں بیٹھے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہوگی؟ 20 مثلا، آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہیں. یہ لوگ کتنے ہوں گے تقریباً یہاں پر؟ 100-150، ٹھیک ہے ہم ابھی 150 لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے کی عبادت ہو چکی ہے؟ اگر یہ 150 لوگ ہیں تو 75 گھنٹے کی عبادت ہو گئی ہے. اور اگر میں نے خلوص سے بولا تو مجھے کتنے گھنٹے کی عبادت کا ثواب مل گیا ہے؟ 75 گھنٹے کی عبادت، جبکہ میں نے کتنے دیر کی ہے؟ آدھے گھنٹے. آپ کی عبادت میں میرا حصہ ہے، میں بے نصیب نہیں رہوں گا خدا متعال کے دربار میں. کچھ لوگ ایک ایک دن کروڑوں گھنٹے کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کے کام سے کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان ایسے چند افراد میں جو ایک ایک دن میں کروڑوں گھنٹے کی عبادت کر رہے ہیں، ایک شیخ عباس قمی ہے. شیخ عباس قمی کون؟ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان جنہوں نے تالیف کی. پوری دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے اور شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان سے ایک دعا پڑھ لے، شیخ عباس قمی کی عبادت بڑھ گئی. اور میں نے خود دیکھا ہے، ایران، شام، لبنان، سعودیہ، پاکستان، اکثر شیعوں کے گھر میں دعاؤں کی کتاب مفاتیح الجنان ہے. شاید برے صغیر میں سب سے کم ہوگی، ورنہ کسی ایرانی، کسی لبنانی، کسی عرب نشین، کسی کے گھر میں بغیر مفاتیح الجنان کے معاملہ حل نہیں ہوا ہے. ان سب کے پاس، اور جو جہاں گئی مفاتیح الجنان سے ایک جملہ پڑھے گا، شیخ عباس قمی کو ثواب مل رہا ہے. کروڑوں گھنٹے کا ثواب ہر روز کما رہے ہیں، جبکہ مرے ہوئے 100 سال سے اوپر ہو گئے. خدا متعال نے ہمارے بدن کے لیے 24 گھنٹے میں 24 گھنٹہ اور 1 منٹ نہیں رکھا ہے، لیکن ہماری روح کے لیے انلمیٹڈ ٹائم رکھا ہوا ہے. کبھی مینجمنٹ کے اندر جا کر تو دیکھیں نا، تو مثلا مینجمنٹ میں لوگ سکھاتے ہیں، کہتے ہیں ان پٹ کم لگاؤ، آؤٹ پٹ بدن میں 24 کے اوپر 25 نہیں ہو سکتا، 24 کے اوپر 24 ہی رہے گا، اور روح میں 24 کے اوپر 1 کروڑ بھی ہو سکتا ہے. اور ہم کس میدان پہ کام کر رہے ہیں؟ بدن کے میدان پر، جہاں 24 کا 24 بھی نہیں نکلتا ہے. کیوں؟ 6 گھنٹے تو سونا پڑے گا، اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا؟ اور اگر روح میں چلے جاتے، روح میں یہ ہوتا کہ آپ سو رہے ہوتے اور آپ کے سونے پہ ثواب مل رہا ہوتا، اگر محنت کر جاتے. بس ابھی بھی یہی کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو یہی کرنا ہے. اچھا، کچھ لوگ خوش قسمت ہیں، کچھ لوگوں کے لیے کام سخت ہے. خوش قسمت کون ہے؟ جو جلدی عمر میں سمجھ جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور کس کا کام سخت ہے؟ میرے جیسوں کا، جو 40 سال کے بعد جاگیں کہ ہمیں کرنا کیا تھا، جو بعد میں جاگے کہ مجھے یہ کرنا تھا، جو پلٹ کر دیکھے اور دیکھے کہ 40 سال تو عمر بیت گئی ہے، اب جو کچھ باقی ماندہ ہے اس کے اندر دیکھو اب باقی کیا بچا ہے، اب باقی کیا کرنا ہے. اور خوش نصیب کون ہے؟ جس کو شروع میں پتا چل جائے کہ اصل کرنے کا کام کون سا ہے، باقی سب فضول ہے، باقی سب کچھ اور ہے. بس یہ جو 2-3 ادراکات ہیں، یہ 2-3 ہمارے علوم ہیں، یہ ہمارے وہ بیسز ہیں جن کے اوپر ساری معنویت بن رہی ہوتی ہے. نفس کے وجود کو پہچان لینا، پہلے قبول کر لینا، پھر نفس کے وجود کو پہچان لینا، اس کی اچھائی اور برائی کو پہچان لینا، اور تیسرے مرحلے میں اس کی اچھائی اور برائی کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرنا، جو اچھائی ہیں وہ آ جائیں اور جو برائیاں ہیں وہ نکل جائیں. اب اس سلسلے میں چند جملات اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انسان کہاں تک جا سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے؟ ابھی بات ہوئی شیخ عباس قمی کی، ایک دن کو 1 کروڑ بنا سکتا ہے، ایک دن کو 1 کروڑ بنا سکتا ہے. مراحل طے کرے کہاں تک پہنچے گا. مثال کے طور پر فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ ابھی تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر معنویت پہ کام کرے پھر تو دیکھ سکتا ہے، پھر تو بہت آسانی سے. مثال کے طور پر کتنا کیا کر سکتا ہے؟ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، ہاں بات بھی کر سکتا ہے. فرشتوں اس کے لیے کام کریں گے، ہاں بالکل ضرور کریں گے. اور فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہی ہے، ان کو تو کوئی جاب نہیں کرنی، ان کا تو کام ہی ہے کہ ان کو انسانوں کے کام آنا ہے. فرشتوں کا اور کام کیا ہے؟ مثلا شیخ عباس قمی موت کے بعد ان کے کشف ہوتا ہے، ایک جگہ پہ لکھا ہوا کہ ہر روز آ کر ایک فرشتہ جگاتا ہے، ہر روز ایک لہجہ ہے. کیا کہتا ہے؟ کبھی کہتا ہے شیخ صاحب اٹھ جائیے، مثلا ہم لوگوں کی زبان میں شیخ عباس قمی اٹھ جائیے. کہنے کی کبھی ایسا ہوتا ہے آتا ہے اور ایک ٹھوکر مار کے کہتا ہے اب اٹھ جاؤ. کہنے کی پہرے میں سمجھا ہر روز فرشتہ دوسرا ہوتا ہے، پھر دیکھا نہیں فرشتہ بھی وہی ہے. تو پھر میں نے غور کرنا شروع کیا، یہ ایک دن تمیز سے بات کرتا ہے، ایک دن اتنا دھتکار کے کیوں بات کرتا ہے؟ دوستی یاری بھی نہیں ہے، ایک دن دوستی دکھاتا ہے، دوسرے دن دشمنی دکھاتا ہے. بھائی ایک تو دوستی دکھائی تھی، دشمن بنتے بنتے دیر لگاؤ یار، تھوڑا آہستہ آہستہ. نہیں، ایک دن دوستی دکھاتا ہے، دوسرے دن دشمنی. کیوں؟ انہوں نے کہا جس دن کوئی مکروہ کرتا ہوں اگلے دن غصہ دکھاتا ہے. اب سمجھ میں ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہمارا مکروہ کا چیپٹر نہیں ہے، ہمارا کوئی اور ہی چیپٹر کھلا ہوا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں واجب کو پورا کیا، مستحب کو پورا کیا، کبھی کبھی مکروہ لائے فرشتہ چیخ پڑا. ہم نے اپنی زندگی میں واجب اور مستحب کو پتہ نہیں کیا کیا، اور زندگی میں مکروہ کے علاوہ کیا کچھ کیا کہ فرشتہ ہمارے پاس آ ہی نہیں رہا ہے، معاملہ ہی خراب ہو گیا سارا. یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سب ہونا چاہیے ہم لوگوں کے ساتھ، نہیں ہو رہا ہے، معاملہ خراب ہو رہا ہے. معاملہ کہاں تک جائے گا؟ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ معاملہ بہت دور دور تک جا سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتے رہتے ہیں، ان کی کتابوں میں جا کر دیکھیں آپ، جب یہ اپنی کتابیں لکھتے ہیں اور اس کے اندر کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان کے اندر پہلی رمضان سے لے کر 23 رمضان تک ہر رات 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھے تو اپنا سارا مستقبل اسی ماہ رمضان میں دیکھ لے گا. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی کرے تو ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے پتہ نہیں کیا کچھ باتیں لکھتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر جو جواد ملکی تبریزی امام خمینی کے استاد تھے، یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سجدے کے اندر 400 دفعہ ذکر یونسیہ کہنے پر عادت کرے تو خدا اس کے سامنے اسرار کشف کر دیتا ہے. یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر آسانی سے نہیں ہوتا ہوگا. یعنی اگر 400 دفعہ اس نے ذکر یونسیہ کہنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ظاہر توجہ تو کرنی پڑے گی اسے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے میں صبح کو گناہ کروں گا اور رات کو 400 دفعہ ذکر یونسیہ کروں، کچھ ہونا چاہیے اس کے ساتھ کیا؟ اس ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے پھر، کیونکہ گناہ کر کے اس نے سارے دروازے بند کر دیے، پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ. اب سمجھنا ہے ہمارے پر تسبیح کا اثر کیوں نہیں ہوتا. اس تسبیح کا ثواب ہزار رکعت پر ہے. شہید ثانی شہید اول لمعتین کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے واجب نماز کے بعد اس کا ثواب ہزار رکعت کے برابر ہے. زندگی میں کبھی ہزار رکعت ہم نے اکٹھی نہیں پڑھی ہوگی، اور تسبیح تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، اس کا اثر کیوں نہیں ہماری روح کے اوپر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں اور دروازہ خراب کیے بیٹھے ہیں، جہاں سے ہمیں بہت کچھ ملنا چاہیے تھا اس کو ہم نے کہیں اور خراب کیا ہوا ہے. بس ہمارا کام بہت دور دور تک جا سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو دروازے ہمارے پاس کھلے ہونے چاہیے تھے وہ دروازے کھلے ہوئے نہیں ہمارے پاس. مثال کے طور پر یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت کر لے، فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھے اور سورج ڈوبنے تک نہ سوئے، کہتے ہیں اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے. ہم پہ تو نہیں کھلے. کیوں نہیں کھلے؟ اس وجہ سے کہ ہم کبھی اٹھے نہیں. دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کبھی اٹھ جائیں تو ایک دفعہ سے تھوڑی ہوگا، کچھ وقت تو دینا پڑے گا. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صبح کو اٹھ کے اس کے بعد سارے دن افراتفری کے اندر مچا دیں، اگلے دن پھر کچھ نہیں ملنا چاہیے. بس دروازے بہت دور دور تک کھلے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر یہی جواد ملکی تبریزی، ان کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ بڑی عجیب شخصیت تھی. ان کی قبر قوم کے اندر موجود ہے، جہاں پر حرم مقدس ہے قوم میں، اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، مارکیٹ کے بیچ میں ہے. اس کا دروازہ ایک جگہ سے، کہیں کوئی پوچھے آپ تو بتا دیتے ہیں کب اس کا دروازہ کہاں پر ہے. آپ دروازے میں چلے جائیں، آپ شاید ڈھونڈ نہیں پائیں گے، تو کسی سے پوچھ لیجئے کہ مرزا جواد ملکی تبریزی کی قبر کہاں ہے. وہاں پہ ایک دفتر بھی بنا ہوا ہے، آپ جا کے ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو آپ کو بتائیں گے کہ ایک پتھر یوں اونچا کر کے چوکور سا لگا ہوا ہے، اس کو گرینائٹ کا پتھر جو بلیک کلر کا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مرزا جواد ملکی تبریزی کی قبر ہے. وہ بڑے پائے کے آدمی تھے. ایک دفعہ ان کے واقعے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ایک علماء میں سے ایک عالم جو ابھی بھی شاید حیات ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں رات کو سو رہا تھا، صبح کے نزدیک میں نے ایک خواب دیکھا. کہنے لگے میں نے خواب دیکھا کہ جو آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے یہ پھٹ گیا ہے، اور اس کے اندر سے ایک اور آسمان نظر آ رہا ہے جس میں نورانیت زیادہ ہے. پھر کہا وہ پھٹا، ایک اور آسمان نظر آیا، اس کی نورانیت اور زیادہ تھی. کہنے لگے میں نے دیکھا کہ آسمان پھٹتے چلے جا رہے ہیں اور نورانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر مجھے ایسا لگا جیسے سات آسمان پھٹ گئے ہیں اور اب عرش خدا ہے. اور اس کے نیچے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ مرزا جواد ملکی تبریزی دعائے قنوت پڑھ رہے تھے. کہنے لگا میں تعجب سے ان کی شکل دیکھ رہا تھا کہ آپ کہاں کھڑے ہو کر یہ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں. اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ فلانی فوراً بھاگے آؤ، جواد ملکی تبریزی فوت ہو گئے. ان لوگوں کا مقام ہے؟ ان لوگوں نے کیسے حاصل کیا ہوگا یہ گھر؟ ان لوگوں نے بہت محنت کی ہوگی، اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور یہ سب کچھ ہمیں. آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی محنت نہ کریں، آپ 100 میٹر کی دوڑ میں گولڈ میڈل لے لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی 100 میٹر کی دوڑ میں دوڑائے تو میں دوڑ تو لوں گا، لیکن ملنا ملانا کچھ نہیں ہے. دوڑ لوں گا، 100 میٹر کتنی دیر ہے؟ آپ اور میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. پانچ وقت کی نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، پانچ وقت کی نماز یہ بھی پڑھتے ہیں. وہ جواد ملکی تبریزی بنے جا رہے ہیں اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا بنے جا رہے ہیں. دوڑ ہم بھی رہے ہیں، دوڑ چیمپئن بھی رہے، وہ گولڈ میڈل لیتا ہے، ہمیں نہیں ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دوڑنے اور ہمارے دوڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ورنہ نماز یہی نماز ہے، قرآن یہی قرآن ہے. اب آپ کو اور ہمیں سوچنا پڑے گا. دو راستے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، کہ یہ جو اب تک ہوا یہی ہونے دو، ہو جائے گا، 60 سال پہ موت آ جائے گی، معاملہ پھر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کو خدا جانتا ہے، اس کو پھر خدا جانتا ہے. شاید میں نے ماہ رمضان میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہی استاد جواد ملکی تبریزی کے شاگرد ایک دفعہ ان کے پاس آئے صبح ہی صبح فجر سے پہلے، انتہائی گھبرائے ہوئے. ان صاحب کا نام بعد میں آغا کشفی پڑ گیا اس کشف کی وجہ سے جو ان کے لیے ہوا تھا. بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے، کہنے کہ استاد میرے ساتھ آج رات بہت عجیب ہوا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایسا ہوا کہ میں سو رہا تھا، اچانک مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، کوئی بہت دردناک آواز میں چیخ رہا تھا. میں گھر سے باہر اپنے سونے کے کمرے سے باہر نکلا تو ہمارے گھر میں چھوٹا سا صحن ہے. کہنے کے میں مجھے لگا جیسے صحن میں سے آواز آ رہی ہے. میں صحن میں آیا تو اب جو میں صحن میں آیا تو دیکھا جیسے میرے گھر کا صحن نہیں حرم کا صحن ہے. چھوٹا سا صحن تھا لیکن وہ صحن بہت بڑا ہو گیا. کہنے کے میں نے دیکھا کہ اس صحن میں چاروں طرف کمرے بنے ہوئے ہیں, ایک کمرے میں سے روشنی نکل رہی ہے اور وہیں سے آواز آ رہی ہے, اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو آواز آ رہی ہے میرے دوست کی آواز ہے, میں اس کو پہچانتا ہوں. کہنے کے میں بھاگا بھاگا اس دروازے تک گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی. میں نے اس دروازے میں دیکھا روشنائی نظر آ رہی تھی, آواز وہیں سے آ رہی تھی اور ایسے کراہ رہا تھا کہ میرا وجود ہل رہا تھا. کہنے لگے کہ میں نے دروازہ جا کے پیٹنا شروع کیا کہ کون ہے اس کو مصیبت میں ڈال رہا ہے, دروازہ کھولو. دروازہ نہیں کھولا. تھوڑی دیر تک پیٹنے کے بعد میں نے سوچا اندر جھانک کر دیکھوں تو دروازے کی درز میں نے جھانک کر دیکھا. کہنے کے میں نے دروازے کی درز میں دیکھا کہ وہ جو ہمارا دوست ہے وہ زمین پہ پڑا ہے اور ایک پتھر اس کے اوپر فرش سے لے کے چھت تک کا اس کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے. فرش سے لے کے چھت تک کا پتھر اس کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی انتہائی وحشتناک اس کے سر کے اوپر گرز مارے جا رہا ہے اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز کھینچ رہا ہے. کہنے لگے میں چلایا کہ میرے اس دوست کی جان چھوڑ دو اور اس پتھر کو ہٹاؤ جس نے اس کی ہڈیاں تک کچل دی ہیں, لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. کہنے لگے میں چیخ چیخ کر تھک گیا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا. مجھے نیند نہیں آئی یہاں تک کہ جب میں نے دیکھا فجر نزدیک ہے. میں آپ سے ملنے کے لیے دوبارہ گھر سے باہر نکلا. اب جو کمرے سے باہر نکلا تو صحن اتنا ہی تھا جتنا روٹین میں ہوتا ہے. پھر میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور آپ کے پاس آ گیا ہوں. آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ آپ کے لیے کشف ہوا ہے اور آپ نے جس آدمی کو دیکھا ہے کل رات اس کی موت کا وقت تھا, یہ اس کے جان نکلنے کی حقیقت تھی. یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ اس کی حالت احتضار تھی, اس نے جان دی ہے لیکن جان ذرا سختی سے دی ہے. آپ کو خیال کرنا چاہیے آپ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے. یہ احتضار ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ایک آدمی بستر پہ پڑا ہوتا ہے, جان دے دیتا ہے, تھوڑا بہت چیختا چلاتا ہے, تھوڑا بہت پیشانی کے اوپر شاید پسینہ آ جاتا ہے, بس معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو اگر ہم آگے کشفی ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اچھا یہ سب ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, ہم سب بھی یہ سب کچھ سمجھ سکتے تھے, لیکن کب سمجھتے؟ جب ہم محنت کرتے, جب ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ ہم کیا ہیں. اب مثال کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادہ سا کام ہے, ہمیں سوچنا چاہیے جو نفس کے لیے اچھا ہے وہ کر لیں اور جو اچھا نہیں ہے اسے چھوڑ دیں. مثال کے طور پر اب چند جملات اس سلسلے میں عرض کر دوں, اس مثال میں پھر آپ کی زحمت تمام. ہمارے پاس روایت موجود ہے, لکھا ہے کہ خدا کے لیے مبغوض ترین, یعنی ایسا شخص جس کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا, جب تک اس عادت کے اندر خدا کبھی پسند نہیں کرے گا, وہ کیا ہے؟ فرمایا چند چیزیں. ایک مبغوض ترین یہ ہے کہ بھرے ہوئے پیٹ پر اور کھانا کھائے. فرمایا یہ خدا کو مبغوض ہے, خدا اسے کس صورت میں پسند نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اتنا کھانا کھا لیا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے, اب بھی کھایا جا رہا ہے, خدا کے لیے مبغوض ہے, یہ پسند نہیں کرتا. دوسرا فرمایا ایسا آدمی جو سو چکا ہے, آرام ہو گیا ہے, اب بھی سوئے جا رہا ہے, مبغوض ہے خدا کے لیے, خدا پسند نہیں کرتا. تیسرا اس کی زندگی میں سوائے ہنسی مذاق کے کچھ ہے ہی نہیں. اس کی زندگی میں صرف کیا ہے؟ اس کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے اور کچھ نہیں ہے, مبغوض ہے خدا نے مطالعہ کے لیے. بس یہ چند چیزیں خدا کو قطعاً پسند نہیں ہے, زیادہ کھانا, زیادہ سونا, زیادہ ہنسنا. اب یہ بہت لسٹ تو پھر بہت لمبی بن جائے گی, آپ بہت ساری چیزیں بن جائیں گی. کم سے شروع کریں تو یہ سب چیزیں بن جائیں گی. اب آپ کی مرضی, آپ جائیں روایتیں دیکھیں, آیات قرآن کریم کو پڑھیے, اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ خدا کو پسند ہے؟ پسند ہے تو کروں, اور پسند نہیں ہے تو کیوں کروں؟ رات کو سونے سے پہلے اپنا حساب لیجئے, آج کا دن کیسا گزرا, اچھا گزرا یا برا گزرا. تھوڑا بہت سونے سے پہلے کچھ محنت کر لیں, سونے سے پہلے باوضو ہو جائیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے، سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، سونے سے پہلے 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، سونے سے پہلے 1 دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھ لیجئے، سونے سے پہلے 1 دفعہ تمام مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے دعا کر لیجئے۔ یہ وہ اعمال تھے جو رسول خدا نے اپنی صاحبزادی کو تعلیم دیے تھے، یہ ہمیں کر لینا چاہیے تھے۔ چند اعمال گزارے، باوضو ہو جائیے، آیت الکرسی پڑھ لیں، حمد پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں، نبی اور ان کی آل پر درود بھیج دیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ بھی ڈھونڈیے، ہم سب مل کر کوشش کریں، ایک دوسرے کو دعا کریں۔ ایک دوسرے کو دعا کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ آپ ہمیشہ یہ عادت کیجئے، مثلا آپ اس درس کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں، کبھی فرض فرمائیں، آپ جاتے ہیں، آپ نے فرض کیا نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے، آپ مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا صبح کو آپ نے نماز پڑھی اور آپ کچھ دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر لیں جن کے ساتھ آپ نے درس سنا ہے۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں ان کے لیے دعا کر دوں جو کل درس میں تھے، اس سے کیا ہوگا، خدا تعالیٰ نے دوسروں کے لیے دعا کرنے پر ہمارے لیے بہت جزا رکھی ہے، خاص کر ان کے لیے دعا کرنے پر جو اجنبی ہیں، جن سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے تو ہے ہی، ظاہر ماں باپ میں، بھائی بہن کے لیے، بچوں کے لیے، ازواج کے لیے، رشتہ داروں کے لیے تو ہے ہی، کیونکہ یہ سب رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ ادھر جو بیٹھے ہیں کس رشتے میں جڑے ہوئے ہیں؟ یہ رشتے ایمان میں جڑے ہوئے ہیں، اس کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اور محنت کرنا چاہتا ہے، ہر رات سونے سے پہلے نماز وحشت پڑھ لے، ہر رات سونے سے پہلے نماز وحشت پڑھ کے مردوں کے لیے بخش دیں، نہیں معلوم اس دن کون کون مرا ہوگا۔ مذاق آپ کی جملے عرض کر دوں، اس سے پہلے کہ میں اور آپ ارواح سے ملیں، وہ اپنی پارٹی بنا کے پہلے سے تیار کر لیں، ہر رات نماز وحشت پڑھ لیں، تاکہ وہاں پر بہت ساری روحیں آپ کی مقروض پہنچ چکی ہوں، جب آپ پہنچیں تو شاید آپ کو قرض ادا کرنے میں کوئی کچھ پکڑا دے، مفتے کا مل جائے گا، پارٹی میں نہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں کسی کو نہیں جانتا، آپ سوچتا ہے کیا کروں، اچانک کوئی آدمی کہتا ہے آپ فلاں، میں آپ کا یہ کام کروں گا، آپ کہتے ہیں بھائی کون ہو تم، کہتے ہیں نہیں آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ ایک نیکی کی تھی، میں کرنے کو تیار ہوں۔ پتا نہیں کس روح کے لیے ہم کو ایک وحشت کی نماز پڑھ گئے، کل کس کام آ گیا ہمارے، ہو سکتا ہے یہ۔ کتنی دیکھتے نماز وحشت میں 10 منٹ لگیں گے، بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ، آخر میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں یادش بخیر، یادش بخیر، اس کی یاد اچھی۔ جانی شاہ کاظمی صاحب یاد ہیں آپ کو؟ یادش بخیر، کتنا عرصہ ہو گیا۔ میں ایک دفعہ کوہاٹ گیا، وہاں پہ ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا، کوہاٹ گیا، کچھ لوگوں کو شاید مولانا صاحب اتنے پسند نہ ہو، لیکن بہرحال یہ واقعہ سناتا چلوں۔ کوہاٹ گیا، وہاں پر ایک دوست ہمارا دوست بن گیا، کہنے لگا مولانا صاحب آپ سے پہلے یہاں پر جانی شاہ صاحب آیا کرتے تھے، میں نے کہا ہاں اچھے آدمی ہیں، وقت یہ کہنے لگا میں نے ایک دو چیزیں ان سے دیکھی ہیں بڑی عجیب۔ میں نے کہا کیا دیکھا، کہنے لگا ہم کوہاٹ میں تھے، اچھا میں اتفاق اسی دن مغرب میں وہیں نماز پڑھائی تھی، کہنے لگا جہاں آپ نے نماز پڑھائی نا مغرب میں، وہیں پہ جانی شاہ صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے کہا پھر، مذاق نہیں اڑائے گا، غور سے سنیے گا ایسی، کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھتے، اچھا وہ بالکل مین روڈ کے برابر میں ہے، کوہاٹ اور پارا چنار کی جو روڈ ہے اس کے برابر میں تھی وہ مسجد۔ کہنے لگے ویسے ایسی نماز پڑھا رہے تھے، اچانک کوئی باہر پہ شور ہوا، تو مولانا صاحب بھی جا کے کہنے لگے دیکھو کیا ہوا، شاید کوئی آدمی مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں جا کے دیکھا تو عجیب سین تھا، وہاں پہ ایک گدا زمین پہ پڑا ہوا تھا، دو ڈرائیور ایک دوسرے کے ساتھ، دو آدمی لڑ رہے تھے، وہ گدا والا تھا وہ ڈرائیور کو پکڑے کھڑا تھا، کہنے لگا تو نے میرا گدا مارا، 5,000 روپے دو۔ اس نے کہا بھائی گدا ہے کوئی، کوئی کیا کوئی ریس کا گھوڑا گھوڑا ہے کیا، 5,000 روپے دے دو، ایسے میں گدا کتنے کا ہوگا، اتنے کا، اتنا 5,000 روپے مانگ رہا ہے۔ تو کہنے کہ ابھی یہ لڑ رہے تھے، وہ مولانا صاحب گدے کے پاس گئے، کہنے کہ مجھ سے کہنے کہ پانی لے کے آؤ، کہنے کہ میں بھاگا بھاگا گیا، ہینڈ پمپ سے پانی نکالا، ایک گلاس پانی لے کے ان کے پاس آیا، کہنے کہ اس کا منہ کھولو، کہنے کہ ہم نے جو منہ کھولا دیکھا مر چکا تھا، مرا ہوا تھا، اس کا منہ جوڑا ہوا تھا، منہ کہاں سے کھولتا، کہنے کہ وہ جناب لڑکوں نے زور لگا لگا کے جبڑے میں انگلیاں پتا پتا کے اس کا منہ کھولا، انہوں نے پانی ڈالا اس کے منہ میں، کچھ اندر گیا کچھ باہر نکلا، تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، پھر گدے کو کر کے کھڑا ہو، کہنے کہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ دونوں لڑ رہے تھے کہ وہ جو گدا مرا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، یہ گدا کھڑا ہو گیا۔ اب لوگ حیران سے دیکھنے، یار مولانا صاحب تو بھائی کرنا کرشمے کرتے ہیں، مروا بھی کھڑا کر دیا انہوں نے. پھر دوسرا کہنے لگے کہ میں ایک, میں نے کہا اچھا بھائی یہ تو واقعہ تھا, پھر گدھا تھا یار تم لوگوں کو کیا پتا چلا وہ مرا تھا یا زندہ تھا یار, تم اتنی موٹی تو اس کی کھال ہوتی ہے. کہنے لگا نہیں ایک اور واقعہ بھی تھا. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہم وہ جس جگہ ہم رہ رہے تھے ابراہیم سعی, اس سے آگے ایک اور گاؤں تھا, کچھ دن بعد ہم بھی وہاں پہ گئے تھے. کہنے لگا وہ وہاں پہ جو علاقہ تھا نا وہاں پر ایک چشمہ تھا وہ بند ہو گیا تھا, اس سے لوگوں کے بےچاروں کی کافی زراعت وغیرہ بھی چلتی تھی, کھانے پینے کا پانی بھی وہیں سے اٹھاتے تھے. تو کہنے لگے وہ اتفاقاً وہاں پر گئے, چند مومنین جمع ہو گئے, کہنے لگے مولانا صاحب ایک مشکل ہے, آپ سید ہیں دعا کریں یہ چشمہ چل جائے. مولانا صاحب نے کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب وضو کرو فوراً نماز پڑھتے ہیں, نماز حاجت پڑھو. نماز حاجت پڑھی, کہنے لگے مولانا صاحب نے ایک دو توسلات کیے اور اس کے بعد خدا نے مثال سے دعا کیا خدا اس چشمے کو جاری کر دے. کہنے لگا میں نے خود دیکھا وہ رکا ہوا چشمہ چل نکلا. کہنا میں نے خود دیکھا اور رکا ہوا چشمہ چل نکلا. اب کمکے ممکن ہے آپ میں سے کوئی یہ کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا, شاید اتفاقاً ہو گیا کیا پتا, لیکن وہ لڑکا یہ جو ٹیم تھی لڑکوں کی, ان میں سے ایک لڑکا بتا رہا تھا. کہنے کا میں نے اس سے کہا مولانا صاحب اچھے آدمی تھے. کہنے کا مولانا صاحب نے مجھے کچھ نصیحتیں کی تھیں, میں آج تک عمل کرتا ہوں. کہنے کا بھائی مجھے بھی سنا دو کیا نصیحتیں کی تھیں. کہنے کا مولانا صاحب نے ایک نصیحت کی تھی کہ ہر روز نماز وحشت ضرور پڑھنا. کہنے کا میں پڑھتا ہوں. پھر انہوں نے ایک نصیحت کی تھی ہر روز دو رکعت نماز سابقہ زمانے کے عرفا کے لیے ضرور پڑھ کے بخش دیا کرو, سابقہ زمانے کے عرفا کے لیے پڑھ کے بخش دیا کرو, ہم اور تم ان کے مدیون منت ہیں, ان لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تو ہم نے سیکھا ہے. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار جو تو نے ذمہ داریاں دی ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما, ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما, نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, بالاخص ڈیرہ اسماعیل خان پارا چنار اور دنیا کے مختلف خطوں میں موجود اہل بیت کے چاہنے والے, ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والوں کے خلاف جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں, سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے مکر و فریب کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار ان کو, ان مکر و فریب کرنے والوں کو, سازش کرنے والوں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار جو انسانوں کے اندر شہید ہوئے انہیں شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما, ان کے پسمندگان کو صبر جمیل نصیب فرما, ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے کائنات کا محور اپنی حجت کو قرار دیا ہے. پاک پروردگار وہ سید و سائد سردار کائنات کا محور ہیں. پاک پروردگار ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.